فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. میرے بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں اور عزیز نوجوانوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بیان محض کوئی علمی مسئلہ اور علمی مشغلہ نہیں ہے, بلکہ ہم سب کے ایمان کا, نجات کا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے. اور پھر یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو جبر و اکراہ کے ساتھ کہی جاتی ہو, سنی جاتی ہو, بیان کی جاتی ہو, بلکہ ہر ہر مسلمان اپنے دل کی گہرائیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق خاطر رکھتا ہے, ایک وابستگی محسوس کرتا ہے, اور آپ کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے اپنی طبیعت کے اندر ایک فرحت اور مسرت پاتا ہے. مسلمان کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے. کیسا ہی گناہگار ہو, کتنا ہی خطا کار ہو, کیسا ہی گیا گزرا ہو, اور دور اور نزدیک کوئی گواہی دینے والا نہ ہو کہ یہ بعمل مسلمان ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے, ان کے کلمے اور نام کو اونچا رکھنے کے لیے, اور ان سے محبت اور عشق کے حوالے سے سب کچھ کر گزرنے کے لیے پچھلی 14 صدیوں میں ان گنت لا تعداد مثالیں ہیں کہ جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ لوگوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہمارے اس خطے میں جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں, جھوٹی نبوت کے بہت سے دعوے دار اٹھے ہیں, اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے والے بھی اللہ ہی نے بنائے اور پیدا کیے ہیں. لیکن سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ایسے جھوٹے نبیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے والے, عام سڑک پر چلنے والے بظاہر ایسے بے علم لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ کام کر دکھایا کہ جو دوسرے نہ کر سکتے تھے. وہ جو آخری واقعہ ہمارے اس خطے میں پیش آیا تھا کہ جب اسی طرح کے ایک دعوے دار کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا تھا, اور آپ نے پڑھا ہوگا, یاد ہوگا کہ جب اس کا مقدمہ عدالت کے اندر چل رہا تھا تو ایک خاص موقع پر عدالت کے جج نے اسے اپنے چیمبر میں بلا کر یہ کہا کہ میں نے کچھ اہتمام کر لیا ہے, اگر تم عدالت کے اندر یہ بات کہہ دو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے تو تم بری ہو جاؤ گے, مقدمہ خارج ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے, اور تم کہتے ہو کہ میں کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے. اور یہ تو جس نے کر لیا وہ تو کر گزرا, لیکن کروڑوں مسلمان چاروں طرف بسنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو دل کے اندر یہ آرزو رکھتے ہیں, یہ تمنا اپنے دلوں کے اندر پاتے اور پالتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر اگر کوئی حرف آتا ہے اور اس حوالے سے کوئی توہین کا اور سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو کاش یہ سعادت ان کے حصے میں آئے کہ وہ ان کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے واقعی کچھ کر گزرے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا موضوع ہے, یہ تو ہمارے دلوں سے بہت قریب تر اور دلوں کی دنیا کو بسانے والا, ویرانیوں کو ہٹانے اور چمن و گلشن کو آباد کرنے والا موضوع ہے, بلکہ بہت سے لوگوں کی یہ بات بھی درست ہے کہ مسلمانوں کے یعنی بگڑے ہوئے مسلمانوں کے یا مسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر دعوت اللہ کا کام کرنا ہے تو اس دعوت اللہ کے کام کے ڈور کا جو سرا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جو تعلق کہیں اندر دل کی گہرائی میں موجود ہے، عمل میں جس کا اظہار نہیں ہوتا، بس اسی کو چھیڑا جائے، اسی کو کریدا جائے، اسی کو ابھارا جائے، اسی ذرے کو آفتاب بنایا جائے اور اسی رائی کو پہاڑ بنایا جائے، اسی نیکی کے جذبے کو اٹھایا اور بیدار کیا جائے، طوفان بنایا جائے۔ لہذا بے عمل مسلمانوں کو اور معصیت اور گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر گھرے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اور دعوت کا خوگر بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے گرد ان کو جمع کیا جائے، انہی کے عشق سے سرشاری اور انہی کی محبت کی آبیاری اور انہی کے اقوال کے حوالے سے مسلسل اور پہم لوگوں تک بات کا پہنچانا جو ہے اسی کو وتیرہ اور وسیلہ بنایا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کوہ صفا پر کھڑے ہیں، یا صباحا کہہ کر لوگوں کو پکارتے، خطرے کی گھنٹی گویا بجاتے ہیں، آپ کی بات دور تک سنی جاتی ہے اور کفار مکہ مشرکین اس آواز کو سن کر آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پھر پکار کر کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم کو کس لیے یہاں جمع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کرتے ہیں، ابھی بتاتے نہیں، ابھی پوچھتے ہیں کہ لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس دامن میں دشمن چھپا ہوا، عنقریب تم پر حملہ آور ہونے کو ہے، تو کیا میری بات کا یقین کرو گے، میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے بالاتفاق کہا، بآواز بلند کہا، زور سے پکار کر کہا کہ ہاں ہم تمہاری بات کو سچ اور صحیح مانیں گے، اس لیے کہ تم صادق اور امین ہو، سچے اور پاک باز ہو، ہم نے تمہاری زندگی اپنے ہی درمیان گزرتے دیکھی ہے، تمہیں ہمیشہ سچا اور اپنی بات کا پکا پایا ہے، بتاؤ کس لیے ہم کو یہاں جمع کیا، اکٹھا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو شیطان تمہاری گھات میں ہے، عنقریب حملہ آور ہونے کو ہے، بس اے لوگو اپنے بتوں سے کو توڑ دو، جھوٹے خداؤں سے رشتہ ناتا موڑ دو، ایک خدا کی بندگی اختیار کرو، بس اسی کے ہو رہو، اسی کا کلمہ پڑھو، اسی کی مالا جپو، اسی کے کہے پر چلو، اسی کی ہدایت کو قبول کر لو۔ سناٹا چھا گیا، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور پھر آپس میں بانداد سرگوشی کہنے لگے کہ اچھا یہ بات کہنے کے لیے ہم کو یہاں جمع کیا، یوں ہمارا وقت ضائع کیا، اور پھر وہاں سے رخصت ہونے لگے، باتیں چھانٹتے ہوئے رخصت ہونے لگے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکا اور تنہا اس پہاڑی کے اوپر کھڑے رہ گئے۔ ذرا سوچئے کہ کیا بات، جو چند لمحے کہہ رہے تھے کہ تم صادق اور امین ہو، سچے پاک باز راست گو ہو، جو گواہی دے رہے تھے کہ تمہارا ہر قول ہمیشہ سچا اور پکا رہا ہے، جب اس شخص نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی واشگاف کی اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بیان کی، تو وہی انکاری ہو گئے، مجسم انکاری ہو گئے، اور باتیں بناتے ہوئے اور جملے اور فقرے چست کرتے ہوئے اکیلا اور تنہا آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنے برے تھے یہ اہل مکہ، کیسے گئے گزرے تھے یہ مشرکین اور کفار، آئیے آج پھر ان کے خلاف قرارداد مذمت منظور کریں۔ لیکن میرے دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اس بات پر سوچیں کہ کیا ہمارا رویہ ان سے کچھ مختلف ہے؟ ہم تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر آپ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، صرف سچا اور پکا اور صادق اور امین ہی نہیں، بلکہ واحد نجات کا ذریعہ آپ کو ہم کہتے اور اعلان کرتے ہیں۔ بقول ماہر القادری کہ نیکی تیرے بغیر نہ ایمان تیرے بغیر، ایک وہم ہے نجات کا امکان تیرے بغیر، اس سب کو ہم مانتے اور جانتے ہیں، لیکن جو زندگی بسر کرتے ہیں، جو شب و روز گزارتے ہیں، جو لمحات گزر گئے جو گزر رہے ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں، تو کیا ہمارا رویہ ان سے کچھ مختلف ہے؟ ہم بھی تو سب کچھ جاننے کے بعد ان راہوں پر چلتے ہیں کہ جو چلنے کی راہیں نہیں، لوٹ کر واپس آ جانے کی راہیں۔ وہ کبھی کسی زمانے میں، یہ جو سیرت النبی کے جلسے ہیں اور میلاد کی محفلیں، ایک زمانے میں میلاد کی محفلوں میں شیرینی تقسیم ہوتی تھی، بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ شیرینی تقسیم کرتے تھے، اور مجھے یہ بات کچھ وقت گزرنے کے بعد سمجھ میں آتی چلی گئی کہ کیوں تقسیم ہوتی تھی۔ اس لیے کہ علماء حق کچھ کڑوی کسیلی باتیں بیان کرتے تھے، کچھ تلخ حقیقتیں آشکار کرتے تھے، اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ذرا بدمزہ اور ان کی زندگی کا مزہ کرکرا کر دیتے تھے، تو پھر کہتے تھے چلو اب سے مٹھائی کھاتے ہوئے یہاں سے رخصت ہو، تاکہ اگلے جلسے میں پھر آ جانا، پھر یہی کڑوی کسیلی باتیں ہم کہیں گے۔ تو میں بھی اس سے آگے تو نہیں بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہاں تو کوئی مٹھائی کی تقسیم کا اور منہ میٹھا کرنے کا بھی اہتمام نہیں ہے، ورنہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ اسی موضوع پر بات کی جائے کہ کفار مکہ تو واقعی غلط تھے اور یہ مشرکین مکہ تو قابل مذمت تھے کہ آقا کو اکیلا اور تنہا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہم کیا ان کے گرد جمع ہوئے ہوئے ہیں؟ ہم نے بھی تنہائی چھوڑا ہوا۔ کتنی سنتیں ہیں جن کو پامال کرتے ہیں، کتنے فرائض ہیں کہ جن کو واقعی بجا لاتے ہیں، زندگی کے کتنے رویے ہیں کہ جو اسوہ حسنہ کی تعبیر میں پیش کیے جا سکتے ہیں، اور پوری زندگی جس ڈگر پر گزرنی چاہیے، زندگی جن ترجیحات کا خوگر ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لمحہ کے جب آپ بالکل اکیلے اور تنہا کھڑے تھے، اور یہ لمحہ کہ جب ہم یہ دعویٰ تو رکھتے ہیں کہ نہیں ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، ان کے لائے ہوئے نظام کو برپا کرنے کے لیے، ان کے انقلاب کو در در پہ دستک دے کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے کتنی جد و جہد اور کتنی اس راستے کے اندر کوشش و کاوش ہے، یہ سوال تو میں صرف اپنے آپ ہی سے کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو اپنے سے بھی یہ سوال کر لیں۔ کیا عجب کہ اس کا جواب اس سے مختلف نہ ہو کہ جو جواب مجھے اپنے سوال کا مل رہا۔ تو میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لمحہ اور اس کے بعد کے لمحات، بس پھر اسی جد و جہد میں، لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین کو غالب کر دکھائیں، ظاہر و باہر کر دکھائیں، تمام ادیان کے مقابلے میں، تمام نظریوں اور فلسفوں کے مقابلے میں، زندگی گزارنے کے سارے طریقوں کے مقابلے میں، ایک ایسی جد و جہد معاشرے کے اندر برپا کیا آپ نے، ایک ایسی کشمکش کا پیغام لے کر آپ چاروں طرف نکلے اور پھیلے کہ جس کے نتیجے میں ایک مشقت کی زندگی لوگوں کے حصے میں آئی۔ آپ نے پڑھا اور سنا تو ہوگا کہ حرم کعبہ کے ایک کونے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ذکر میں اپنے رب کے ساتھ مناجات اور ہم کلامی میں مصروف ہیں، اور حرم کعبہ کے دوسرے کونے میں سرداران قریش جمع سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، آپس میں نامہ پیامہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس شخص نے، وہ جو ادھر اس کونے میں بیٹھا ہے، اس شخص نے ہمیں بڑا تنگ کیا، ہمارے مکے کا امن و سکون تہو بالا کیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو کلچر اور روایات تھیں ان سب کو تاراج کیا ہے، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، آبا و اجداد کے دین کو غلط کہتے ہیں، کیسے نجات پائی جائے، کیسے مکے کے اس امن کو پھر بحال کیا جائے، کیسے حالات کی بہتری کو پھر اپنے مقدر کے اندر لکھا جائے، اس ایجنڈے کے اوپر سرداران قریش گفتگو کر رہے ہیں کہ عتبہ بن ربیع اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سرداران قریش، اگر تم میری بات مانو اور مجھے اپنا سردار جانو تو میں تمہاری طرف سے ان کی طرف جاتا ہوں، کچھ نامہ پیامہ، کوئی مذاکرات کی میز بچھاتا ہوں، کوئی بات تمہاری ان تک، کوئی بات ان کی تم تک پہنچاتا ہوں، اگر تم اتفاق کرو تو میں تمہاری طرف سے شٹل ڈپلومیسی جو ہے اس کو اختیار کرتا ہوں، سرداران قریش بیک آواز بآواز بلند پکار اٹھے کہ ادبا ہم نے تمہیں اپنا سردار مانا، جاؤ اور ہماری طرف سے جا کر یہ ہمارا پورا ایجنڈا اس پورے تمام نکات پر بات کرو۔ ادبا بن ربی وہاں سے اٹھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ سر جھکائے بیٹھے تھے، خود اس کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو الولید تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ بھتیجے تم نے تو پوری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ادھر اس کونے میں وہاں سرداران قریش بیٹھے ہیں، تفکر اور اضطراب کا عنوان بنے بیٹھے ہیں، پریشانی ہر چہار طرف سے ان کو گھیرے ہوئے اس حال میں بیٹھے ہیں، تم نے تو ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، حد یہ ہے کہ تم ہمارے بڑوں کے بزرگوں اور آبا و اجداد کے دین کو غلط کہتے ہو، تم بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟ اگر دولت چاہتے ہو ہمیں بتاؤ، دولت کے انبار لگائیں گے، دائیں لگائیں گے اور بائیں لگائیں گے، آگے اور پیچھے دولت کے اس قدر ڈھیر لگائیں گے کہ تم ان میں چھپ کر رہ جاؤ، شہرت چاہتے ہو، عزت، ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، تمہاری مرضی کے بغیر، ایما اور اشارے کے بغیر اجتماعی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کرنے کے، تم بتاؤ ہم تمہاری بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ عورت چاہتے ہو، مکے کی جس عورت کی طرف اشارہ کرو تمہاری خدمت میں لا کر ہم پیش کرتے ہیں۔ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو، کوئی جن تمہارے اوپر آتا ہے، کسی ذہنی خرابی کے اندر خلجان میں مبتلا ہو، ہم کو بتاؤ ہم تمہارا بہتر سے بہتر علاج کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان خرافات کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور پھر پوچھا کہ ابو الولید کیا تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی بات پوری کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میرا جواب سنو۔ سورہ حامیم سجدہ کی آپ نے تلاوت شروع کی، آیت سجدہ آئی تو آپ سجدے میں گرے، سجدے سے اٹھے اور پھر پوچھا کہ تم نے میرا جواب سن لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں سن لیا۔ ادبا بن ربی اٹھتا ہے، واپس سرداران قریش کی طرف لوٹتا ہے، سرداران قریش اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بانداز سرگوشی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ارے یہ تو وہ شخص ہے ہی نہیں جو تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا تھا، ہم نے تو لمبا تڑنگا لہیم شہیم لمبے ڈگ بھرنے والا ادبا بن ربی بھیجا تھا، اس کے تو چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، اس کا تو منہ لٹکا ہوا ہے، اس کی تو چال ڈھیلی ڈھالی ہے، کون سا ادبا بن ربی یہاں سے گیا تھا، کون ہے جو ادبا بن ربی کی صورت میں واپس آتا ہے؟ تاکہ ادبا بن ربی واپس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سرداران قریش اگر تم میری بات مانو تو اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ایک عجیب و غریب کلام میں نے سنا، کوئی تبدیلی چاروں طرف آنے والی، کسی انقلاب کی نوید اور اس کی اطلاع ہے کہ جو موجود ہے، اگر تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور یہ کامیاب ٹھہرا تو اس کی کامیابی میں تمہاری کامیابی، اور اگر یہ ناکام ہوا تو تمہارے کچھ کیے بغیر یہ ناکام ہوا۔ یہ بات سننی تھی کہ سرداران قریش چلا اٹھے، چنگھاڑے، زور سے بولے اور کہا کہ ادبا تم پر بھی اس کا جادو چل گیا، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ شخص جادوگر ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کی ہاں میں ہاں ملاتا اور اسی کی بات کے دور تک پہنچاتا ہے، تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ ادبا بن ربی زیادہ زور سے بولا، کھڑا ہوا اور زیادہ چلا کر اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، ہم نے بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا ہے، یہ شخص ہرگز جادوگر نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ کاہن ہے، نہیں یہ کاہن بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ مجنو ہے، نہیں یہ مجنو بھی نہیں ہے۔ میں نے جو کلام سنا ہے، اس کی زبانی سامنے بیٹھ کر سنا ہے، ایک انقلاب مجھے نظر آتا ہے، ایک تبدیلی چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک ایسا شخص کہ جس نے واقعی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے اور جو سرد و گرم چشیدہ تھا وہ اس مقدمے کو پیش کر رہا اور حالات کی ٹھیک ٹھیک عکاسی کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرا اس واقعے کو دیکھیے کہ کیا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت بھی پیش کی گئی، عزت و شہرت بھی پیش کی گئی، عورت بھی پیش کی گئی، صحت بھی پیش کی گئی، لیکن آپ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کے غلبے کے لیے، سارے ادیان کے مقابلے میں اس کو ظاہر و باہر کرنے کے لیے جس جدوجہد کا آغاز کر چکے تھے، جس کشمکش کو لے کر اٹھے تھے، اور یہ قرآن پاک کشمکش ہی کا مطالبہ کرتا ہے، یہ کشمکش دل کی دنیا میں بھی وپا ہو کہ ایمان مجھے روکے ہے اور کھینچے ہیں مجھے کفر کا مزداغ بنے، یہ کشمکش ہر لمحے جب انسان کسی سمت ہاتھ بڑھائے اور کسی سمت قدم اٹھائے تو یہ کشمکش ذہن و دل کی دنیا میں اس سے کہے کہ تم صحیح سمت میں چل رہے ہو، یا کشمکش کی اس سمت میں چل پڑے ہو کہ دشمن جس سمت میں تم کو لے جانا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اجتماعی دائرے کے اندر اس کشمکش کا آغاز کیا تھا، کیسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، جو مکے کے اندر روایات موجود تھیں، جو جہل کا پورا نظام تھا، جو اللہ سے بغاوت کا نظام تھا، جو آخرت سے بے فکری کا نظام تھا، جو انسانوں کو انسانوں کا دشمن بنانے والا نظام تھا، اور جو اس پیکر کے اندر انسانوں کو بھیڑیا بنا کر ان تمام گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا کرنے والا نظام تھا، لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے مصداق. یہ جتنے سیرت کے واقعات ہیں یہ محض واقعات نہیں ہیں، یہ ایک بڑی اسکیم کی کڑیاں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملی تھی. ایک دور تک پہنچ کر انقلاب کو برپا کرنے والا جو لمحہ ہے، اس لمحے تک پہنچانے کا سفر ہے کہ جو نشانات منزل کی صورت میں واقعات کی طرح ہم کو نظر آتا ہے. یہ اتفاقی اور حادثاتی واقعات نہیں ہیں کہ کسی نے پتھر دے مارا، کسی نے کانٹے بچھا دیے، کسی نے گالیوں سے نوازا، کسی نے ہجرت پر مجبور کر دیا، کوئی جنگ کے لیے آمادہ ہوا، کسی نے تلوار اٹھا لی، کسی نے برا بھلا کہا اور سمیہ کو قتل کر دیا. یہ اتفاقی حادثاتی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس پوری اسکیم کا حصہ ہیں کہ جو لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، معاشرے کے اندر جو کشمکش موجود تھی، جو جہاد برپا کیا گیا تھا، جو تبدیلی اور نظام کی تبدیلی کا پیغام لایا گیا تھا، یہ سب اس کے تقاضے تھے کہ جو پورے ہو رہے تھے. یہ اس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے نشانات منزل تھے جو دکھائے جا رہے تھے، اور انہی چکیوں کے اندر لوگ واقعی پیسے جا رہے تھے کہ جن سے گزرے بغیر ان مراحل کو نہیں پہنچا جا سکتا کہ جن مراحل تک پہنچنا مطلوب تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک وقت گزرتا ہے، مکے میں دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، ذہنوں کو مسخر کرتے ہوئے، دلوں کی دنیا کو بساتے ہوئے، دلیل سے بات کرتے ہوئے، سوالوں کا جواب دیتے ہوئے، اعتراضات کی یورش ڈھال بن کر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، اور اپنوں کے درمیان اجنبی اور غیر بنتے ہوئے ایک وقت گزرتا ہے. لیکن پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ اہل مکہ یہ تو اس بات کو قبول کرتے ہی نہیں، یہ تو سرے سے انکاری ہیں، مجسم انکاری ہیں، چلو طائف کا رخ کیا جائے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں اور آپ طائف کا سفر اختیار کرتے ہیں اور بڑی امیدوں کے ساتھ جاتے ہیں، اس توقع کو لے کر جاتے ہیں کہ اہل مکہ تو کفر کے راستے پر جمع ہوئے ہیں، اہل طائف قبول کریں گے، اور کیا عجب کہ اس دعوت کی قبولیت کے نتیجے میں یہ دعوت ریاست بن جائے، یہ دعوت غالب ہو جائے، یہ دعوت سلطنت قرار پائے، یہ دعوت متمکن ہو جائے. قال اللہ و قال رسول صرف قال کی حد تک نہ رہے، عمل کی دنیا میں رائج اور رج بس جائے. ان امیدوں کے ساتھ آپ طائف کا رخ کرتے ہیں، اور آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ صبح سے شام ہوتی، ہر گھر پہ آپ دستک دیتے ہیں، ہر فرد کی دل کی دنیا کو بسانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شخص سے ملتے اور اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن صبح سے شام ہوتی ہے، کوئی نہیں کہ جو دعوت کو قبول کرنے والا. طائف میں بھی وہی کہانی اور وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ کوئی نہیں کہ جو آپ کو اپنے دل میں جگہ دینے والا ہو. کوئی کہتا ہے کہ اچھا تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ میاں کو کوئی اور نہیں ملا تھا کہ جس کو نبی بنا کر بھیجتا. یعنی کیسے کیسے طنز کرتے ہیں لوگ، طنز کے کیسے کیسے نشتر اور تیر آپ کے اوپر پھینکتے ہیں صبح سے شام. ایک تو زخمی دل ہے کہ جس میں یہ طنز کے تیر چبھے ہوئے ہیں، پھر اہل طائف اسی پر بس نہیں کرتے، جب آپ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو گلی کے بچوں کو، لچے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اتنا پتھراؤ آپ پر ہوتا ہے، اتنی کنکریاں ماری جاتی ہیں کہ جس میں اتھر سے خون رستا ہے، نالین مبارک جوتوں کے اندر خون کھڑا ہو جاتا اور آپ کے پیر اس کے اندر جم جاتے ہیں۔ اس حال میں یعنی دل بھی داغ داغ ہے اور جسم و جان بھی خون سے رس رہا ہے، اس حال کے اندر آپ ایک درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھتے ہیں تاکہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ اس فرشتے کو لایا ہوں۔ کون سا فرشتہ؟ آپ ذرا اشارہ تو کیجئے، حکم تو دیجئے کہ یہ فرشتہ طائف کی بستی کو تہس نہس کر دے، جو دو پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے کہ یہ بستی ریزہ ریزہ ہو جائے، اس لیے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غضبناک کہ اس کا محبوب ترین بندہ اس طرح سے ستایا گیا ہے، خون میں نہلایا گیا ہے، پتھروں کی یورش اور بارش پہ چلایا گیا ہے، خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہے، مجسم انکاری لوگوں کے درمیان کھڑا صبح سے شام اپنی کر رہا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غضبناک، آپ اشارہ کیجئے کہ اس بستی کو ختم کر دیا جائے اور تاریخ میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ کتنی اچھی سنہری پیشکش تھی، یہ تو گولڈن ہینڈ شیک سے بھی کوئی آگے کی چیز تھی کہ جنہوں نے ابھی اس کیفیت سے ہمکنار کیا ہے، ان سے انتقام لینے کا اور ان کو ان کے مقام تک پہنچانے کا سنہری اور نادر موقع ہاتھ آیا تھا۔ آپ حضرت جبریل امین کی زبانی اس پیشکش کو سنتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لے آئیں گے، یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلیں ایمان لے آئیں گی، ان کی نسلوں میں کوئی تو ہوگا کہ جو ان راہوں کے اوپر چلے گا، تو آج ان کو فنا کے گھاٹ اتار کے مستقبل کے بارے میں کیسے امید۔ کتنے مشکل جملے ہیں یہ، کیسے یہ زبان سے ادا ہوئے ہوں گے، یہ ایسے ڈائیلاگس تو نہیں ہے کہ آدمی یاد کر لے اور جب موقع آئے تو فرفر ان کو دہرا دے، یہ تو ایک ایسی شخصیت ہی یہ بات کہہ سکتی ہے کہ جو رحمت للعالمین، جس کے دل و دماغ کی دنیا میں انسانوں کی خیر خواہی رچی بسی ہو کہ تم آگ کے، تم شمع پر پروانوں کی طرح گرے چلے جاتے ہو، آگ کی طرح بڑھتے چلے جاتے ہو اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تم کو اس سے نکال رہا ہوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے تو یہ بات کہتے ہیں اور یہ وہ آخری الفاظ ہیں جو آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے ہیں، پھر ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا، ضبط کا یارہ نہیں رہتا، پھر سجدے میں گر پڑتے ہیں، پھر اپنے رب سے نامہ پیامہ اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، پھر جو کہنا ہے اس سے کہتے ہیں۔ بندوں سے کیا گلہ کیا جائے، اوروں سے کیا شکوا شکایت کی جائے، جس نے اس منصب پر معمور کیا، جس نے اس مشن کے لیے تیار کیا اور یہ مشن سپرد کیا ہے، پھر اس سے کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا ہے، یہ تو میری بات ہی نہیں سمجھتے، میری بات کو دل میں جگہ ہی نہیں دیتے، تو نے کن کے حوالے مجھ کو کر دیا، مکے میں رہوں تو یہ میری بات نہیں سمجھتے، طائف آ جاؤں تو یہ میری بات نہیں سمجھتے، صبح سے شام کروں تو یہ میری بات نہیں سمجھتے۔ لیکن پھر اس کے بعد، اس گلے اور شکوے کے بعد، پھر کہتے وہی ہیں کہ جو ابدیت کی معراج ہے، پھر فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر تو اسی پر راضی اور خوش ہے تو میں بھی اس پر راضی اور خوش ہوں، میرا رب راضی ہے تو پھر سارا جگ راضی، یہ مجھے پتھر مارے تو میں راضی ہوں، یہ مجھے کانٹوں پر چلائیں تو میں راضی ہوں، یہ مجھے گالیوں سے نوازیں تو میں راضی ہوں، یہ مجھے خون میں نہلائیں تو میں راضی ہوں، یہ میری صبح سے شام کر دیں اور خالی ہاتھ لوٹائیں تو میں راضی ہوں، میرا رب اگر اسی پر راضی ہے اور اس کی خوشی اور خوشنودی اسی کے اندر پنہا ہے تو پھر اس کا نبی اور اس کا بندہ بھی اس کے اوپر راضی۔ یہ کیا واقعہ؟ میں نے عرض کیا نا کہ واقعات محض اتفاقی اور حادثاتی اور یوں ہی پیش آ جانے والے واقعات نہیں ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ یا حیات طیبہ ہے، اس کا ہر واقعہ مربوط ایک دوسرے کے ساتھ، سلسلہ در سلسلہ، کڑی در کڑی، اور اس بڑی جد و جہد کو، جس طرح سے ہر سیڑھی پر جب آپ چڑھتے ہیں تو منزل کے قریب تر پہنچتے ہیں، ہر سیڑھی رفتہ رفتہ منزل کی طرف لے جانے والی اور جہاں پہنچنا ہے اس پہنچ کو آسان اور سہل بنانے والی ہوتی ہے، یہ تمام واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں، کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کے غلبے کے لیے جس جدوجہد کی ضرورت تھی, جس طرح شب و روز کو گزارنے کی. میرے دوستو, ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں, آپ کو بھی آتا ہے, مجھے بھی بہت نعرہ وہ اچھا لگتا ہے, وہی انقلاب, انقلاب اسلامی, انقلاب کا یہی لیظہرہ علی الدین کلہ کا نعرہ ہے نا, جو آج کے الفاظ میں اور اصطلاحوں میں ایک قالب کے اندر ہم نے ڈھالا ہے. تو کبھی سوچنا تو چاہیے. چلیے, آج تو 12 ربیع الاول بھی ہے, لیکن مسلمان کے لیے تو ہر دن 12 ربیع الاول. کل جب صبح طلوع ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ آج 13 ربیع الاول ہے, تو ہم کہیں گے کہ نہیں, آج بھی 12 ہی ربیع الاول. پھر جب ربیع الاول ختم ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ اب ربیع الثانی ہے, ہم کہیں گے کہ نہیں, یہ بھی ربیع الاول. تم کہو کہ ربیع الثانی ہے, ہم کہیں کہ ربیع الاول. تم کہو کہ جمادی الاول ہے, ہم کہیں کہ نہیں, ربیع الاول ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ تو کسی ایک دن اور مہینے اور کسی خاص وقت کے ساتھ موقت تو نہیں ہے, یہ تو 24 گھنٹے کی رہنمائی, یہ تو 12 مہینے کی رہنمائی ہے. بہار ہو کہ خزاں, لا الہ الا اللہ کے مزداق, یہ تو مسلسل جب تک اس سرچشمے سے, اس چشمے سے سیرابی نہ ہو اور جب تک تسلسل کے ساتھ اس سرچشمے سے فیض انسان حاصل نہ کرے, ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ قرب پیدا کر سکے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی یاوری اور کوئی اپنے لیے مقام پیدا کر سکے. اس لیے پورا طائف کا واقعہ, جہاں داعی اللہ کو یہ بتا رہا ہے آج کے داعی اللہ کو کہ دعوت کے اس کام کو کرتے ہوئے سب سے بے پرواہ ہو کر اللہ, اللہ کی طرف بلا رہے ہو تو بس اللہ ہی کی پرواہ کرو, اس کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ کرو, اسی کے ہو رہو. اور جب لوگ بہت ستائیں اور کبھی کبھی یہ بھی جی چاہے کہ ان کو بھی صلواتیں سنائی جائیں, تو اپنے اوپر ضبط کر کے اللہ ہی سے کہو کہ پروردگار, تو نے کن کے حوالے مجھ کو کر دیا. اس لیے کہ جس نے یہ کام دیا ہے, یہ مشن سپرد کیا ہے, گلا بھی اسی سے ہے, شکوا بھی اگر کرنا ہے تو اسی سے ہے. اور گلا اور شکوا کیا کرنا ہے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, اونچے اونچے مقامات تک پہنچ اور رسائی کے لیے واقعات ہیں. ایک آدھ واقعہ اور عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ہم تقسیم کرتے ہیں, ایک مکی دور ہے, ایک مدنی دور ہے, یعنی اپنی تفہیم کے لیے, بات کو سمجھنے کے لیے. لیکن ادوار جو بھی ہیں, ہر دور کے اندر یہ جو جدوجہد اور کشمکش کی کیفیت زندگی میں ترجیح اول جو کام قرار پاتا ہے, وہ یہی اقامت دین کی جدوجہد. اسی کے لیے آپ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں, اسی کے لیے اپنے آپ کو آپ تھکاتے ہیں, اسی کے لیے وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ کچھ بوڑھے سے نظر آ رہے ہیں. دوست تھے پرانے, ہم عمر تھے, بے تکلف بات بھی کر سکتے تھے, ایک رشتہ اور ناتا بھی تھا, تاکہ یہ کہہ بیٹھے کہ حضور آپ کچھ بوڑھے نظر, مطلب یہ تھا کہ ذرا قبل از وقت بڑھاپے کے آثار آپ پر نمایاں ہیں. تو بڑی دنیا داری کی باتیں ہیں, یعنی میں اور آپ جب یہ موضوع کبھی چھیڑتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تو ہم دنیا کی باتیں کچھ کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو سوال جواب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ تکویر, سورہ نبا, اس مضمون کی صورتوں کا آپ نے تذکرہ کیا. ذرا مطالعہ کیجئے ان صورتوں کو. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے حوالے سے تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ کیونکہ ان صورتوں کے اندر قیامت کا اور آخرت کا اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور پکڑ کا ذکر ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر اور روز محشر کے اس عذاب کے حوالے سے ان صورتوں کو پڑھتے تھے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی, اور اس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوئی کہ جوانی میں بڑھاپا آتا چلا گیا. مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو بیان کیا ہے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے داعی اللہ کے منصب پر فائز تھے کہ جب چاروں طرف کے حالات میں ان صورتوں کی وہ تلاوت کرتے تھے تو یہ خوف ستاتا تھا کہ کیا لوگوں کی مہلت عمل ختم ہو جائے, اور وہ بغیر دین اسلام کو قبول کیے اور اس راہ میں جدوجہد کیے اللہ کے حوالے کر دیے جائیں. لہذا اس کے نتیجے میں ایک رقت ان پر طاری ہوتی تھی کہ داعی اللہ مسلسل اس فکر میں غلطہ اور پیچھا رہتا ہے کہ کسی طرح لوگ دعوت کو قبول کر لیں اور روز محشر اور قبر کہ اس عذاب سے محفوظ رہیں کہ جس کا ذکر ان صورتوں کے اندر ہے. یعنی دعوت کی وجہ سے اور اس منصب پر سرفراز ہونے کی وجہ سے لوگوں کی خیر خواہی آپ کو یہ بات کہتی تھی. جنگ کے اندر بھی وہ شریک ہوئے اور اپنی پیرانہ سالی اور زوف اور بیماری کے باوجود اس لیے شریک ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت اور پیشنگوئی تھی کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہو کر جو اس کو فتح کرے گا جو لشکر وہ جنت کے اندر جائے گا. تو جنت کی طلب اور آرزو اور تڑپ ایسی تھی کہ عمر کے ہر حصے میں اسی کے لیے تڑپتے تھے اور اسی راہوں پر چلتے تھے. اس جنگ کے اندر صورت یہ تھی کہ مسلمانوں کو کامیابی اور فتح نہیں مل رہی تھی, کوشش کرتے تھے, بار بار پیچھے دھکیل دیے جاتے تھے. اس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک نوجوان نے اس پوری صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر یہ حالات کی گرمی میں اپنے آپ کو ایک حصہ بنا کر اچانک اکیلے ہی ایک رات کفار کے اوپر حملہ کر دیا, ان کی صفوں کے اندر گھس گیا, جو کچھ اس کو میسر تھا اس سے اس نے لوگوں کو مارا, یہاں سے وہاں تک بہت سارے لوگوں کو گرایا تاکہ وہ ان کے قابو میں آ گیا. اور پھر کفار نے اس کی تکہ بوٹی کر دی, کیما بنا دیا اس کے پورے جسم و جان. اس حال کو لوگوں نے دیکھا تو بہت سنے اس پر تبصرہ کیا اور کسی نے یہ کہا کہ اس نوجوان نے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالا, اور کسی کے منہ سے یہ آیت بھی نکلی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. آیت تو بالکل مختلف ہے کہ اللہ کے راستے میں انفاق کے حوالے سے ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو, اور خود اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر نہ ڈالو اور اللہ کے راستے میں انفاق کرو. جب کسی کے منہ سے یہ آیت بھی نکلی کہ اس نوجوان نے اپنے آپ کو ہلاک کیا اور یہ آیت تلاوت کی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا, کہ کون سی آیت تم نے تلاوت کی؟ اور پھر اس کی تشریح کیا, شان نزول بیان کی. فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے لیے اتری تھی کہ جب فتح مکہ کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اب تو سب کچھ ہو گیا نا, بدر بھی ہوا اور حنین بھی ہوا اور احد بھی ہوا, تاکہ مکہ بھی فتح ہو گیا, اب تو کچھ رہا ہی نہیں باقی, یعنی جو کچھ مل سکتا تھا مل چکا ہے, جس کا تصور کیا جا سکتا تھا وہ حاصل ہو گیا ہے. تو ہم میں سے جن لوگوں نے بھی اس بات کو اس طرح سے سوچا تو انہوں نے سوچا کہ اب جو کاروبار ادھورے رہ گئے تھے ان کو ذرا مکمل کر دیا جائے, کوئی توجہ کاروبار کی طرف دی جائے, جن کی چھتیں کچی تھیں انہوں نے ذرا پختہ کرنا شروع کیا, جن کے مکانات چھوٹے تھے انہوں نے بڑا کرنا شروع کیا, کہ اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا, اب رہ کیا گیا یہاں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت اس وقت ہمارے لیے نادل ہوئی, گویا فتح مکہ کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو, کہ سب سے بڑا اور اچھا جو عمل ہے وہ تو اللہ کے راستے میں انفاق کا اور خرچ کرنے کا اور ان راہوں پر اپنے آپ کو لگانے کا ہے. تو میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی جسارت تو نہیں کر رہا, وہ تو فتح مکہ کے بعد بھی اس آیت کے شان نزول بتا رہے ہیں. یہاں تو دور دور ابھی کوئی بدر کا اور احد کا مارکا بھی نہیں ہے, کوئی ہجرت کی نوید بھی نہیں ہے, اور اگر اس سے پہلے لوگ پیر پسار بیٹھیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے موجود نظر آئیں اور اپنی زندگی کی ترجیحات بدلے ہوئے ہوں, چاہے اپنی دانش میں سمجھتے ہوں کہ 20 سال پہلے ہم نے بہت کام کیا تھا اور 25 سال پہلے ہم سے کیا بتا رہے ہو بھائی پوسٹر لگانے, ہم نے تو بہت لگائے پوسٹر, اب آپ کی باری یہ لگائیں. یعنی جب آدمی اس فریکوینسی پر آ جائے کہ پھر وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب میں اور اعتراض کے جواب میں یہ کہنے لگ جائے کہ آپ سے ابھی کیا کیا ہے کہ جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں, اپنے ہی اچھے اعمال کو گنا کر گویا اپنے ہی اچھے اعمال کو اکارت کرنے کے لیے چل پڑے. تو یہ بات تو بڑی, ابھی تو کوئی فتح مکہ کی تو بات بہت دور ہے, اس سے پہلے کے مراحل بھی نہیں آئے, لیکن اگر لوگ کمر ہمت کھول دیں, زندگی کی ترجیحات بدل دیں اور وہی کاروباروں کی وسعت اور مکانوں کی پختگی اور فلیٹوں اور مکانوں کی دنیا آباد کرنے لگیں اور بچے اور ان کے مستقبل یہاں اور وہاں ہر جگہ انہیں کو لے کر جانے لگیں, تو ان میں سے کوئی کام ناجائز تو نہیں ہے. لیکن وہی جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, جو لوگ بڑا دعویٰ لے کر اٹھے ہوں اور اسلامی انقلاب کے نعرے لگاتے نہ تھکتے ہوں, اور جو دور تک دعوت الی الخیر یدعون الی الخیر اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی بات کرتے ہوں, تو ان کے لیے جب ہم سیرت طیبہ کے پیغام کو تلاش کریں گے تو یہ پیغام تو جلی حروف میں موجود ہے کہ پھر زندگی کو اسی ڈگر پر گزرنا چاہیے کہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مزدار بن سکے. اس لیے میرے دوستو, بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں, حالات جس رخ پر بھی جا رہے ہیں ان حالات کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق بھی ہے, اور ان حالات کے اندر ایک ہمواری بھی موجود ہے, سازگاری بھی موجود ہے. جو لوگ چلیں گے اور مسلسل چلیں گے وہ سازگاری ان کا استقبال بھی کرتی ہے, اور جس چیز کا نام ضعف اور کمزوری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ ضعف کو اور کمزوری کو رفع بھی کرتا ہے اور قوت سے اور طاقت سے قدموں میں جماؤ بھی پیدا کرتا ہے. اس لیے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان حالات کا سامنا کیا جائے اور سیرت طیبہ سے اس سبق کو سیکھ کر جذب و انجذاب کے مراحل سے گزرا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو کہ کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
visit tazkeer.org